بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد رسالہ تبلیغ دین سے آج ہم صبر کا بیان پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے اتنی صفات جمع فرمائی ہیں جو دوسروں کے لیے جمع نہیں فرمائی. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر کیا کرو, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کرنے والوں پر ان کے پروردگار کی رحمتیں ہیں اور مہربانی, اور وہی راہ یاب یعنی کامیاب ہیں. صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے شمار دیا جائے گا, وغیرہ وغیرہ. کلام مجید میں کچھ اوپر 70 جگہ صبر کا ذکر آیا ہے. رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر نصف ایمان ہے اور جنت کے خزانوں کا ایک خزانہ ہے. جس شخص کو یہ خصلت مرحمت ہوئی وہ بڑا سعادت نصیب ہے. شب بیدار اور صائم الدہر سے اس کا درجہ افضل ہے, یعنی راتوں کو عبادت کرنے والا اور تمام سال روزہ رکھنے والا, کثرت سے روزے رکھنے والا, اس سے بہتر یہ خصلت ہے. یعنی جس میں صبر ہے, اگرچہ وہ شب بیدار نہیں اور کثرت سے روزے رکھنے والا نہیں, لیکن اگر صحیح معنوں میں صبر اس کو حاصل ہے تو یہ اس سے افضل درجہ ہے. صبر کے حقیقی معنی ہوائے نفس یعنی خواہشات نفس کے مقابلے میں اللہ کے حکم پر مستقل اور ثابت قدم رہنے کے ہیں, کہ یہ صرف انسان ہی کو حاصل ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اس پر دو مخالف لشکر مسلط اور حملہ آور رہتے ہیں, جن میں سے ایک خدائی لشکر یعنی فرشتوں اور عقل اور شریعت کا لشکر ہے, جن کا مقصود یہ ہے کہ انسان کو اپنے قابو میں لائیں اور ہدایت پر قائم رکھیں. اور دوسرا شیطانی لشکر یعنی غیظ و غضب اور نفس کی خواہشوں اور اس کے اسباب کا لشکر, جو چاہتا ہے کہ انسان کو اپنے قبضے میں رکھے اور پابند ہو, اور پابند ہوا پابند ہوا و حرص بنائے, یعنی خواہش اور لالچ کا پابند بنائے. انسان کو بالغ ہو کر دونوں میں امتیاز کرنا اور شیطانی گروہ سے جنگ و جدل کرنا پڑتا ہے, یعنی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, اس کو مجاہدہ کرنا ہوتا ہے. کشمکش میں انسان گرفتار رہتا ہے, اور بالغ اس لیے کہ بالغ ہونے سے پہلے انسان کی عقل بھی نہیں ہوتی اور صحیح سمجھ نہیں ہوتی. اس لیے بالغ ہونے سے پہلے کسی گناہ کا معاہدہ بھی نہیں ہے, گناہ لکھا بھی نہیں جاتا, لیکن بالغ ہونے کے بعد اتنی سمجھ اور عقل آ جاتی ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے, لہذا اس پر عمل کرنا فرض ہو جاتا ہے. پس اگر عقل کو غلبہ ہوا کہ دین اسلام اور شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر استقلال نصیب ہوا تو صبر کا مرتبہ اس کو حاصل ہو گیا. اور چونکہ بہائم یعنی جانوروں میں صرف شہوت اور خواہشات کا مادہ ہے, عقل اور دین کا شعور نہیں, اور فرشتوں نے صرف قرب خداوندی کی استعداد رکھی گئی ہے, وہ شہوات نفسانی اور غیظ و غضب سے بالکل پاک ہیں کہ ہر وقت تسبیح اور تحلیل میں لگے رہتے ہیں اور جانتے ہی نہیں کہ شہوت کیا چیز ہے. لہذا صبر کا مرتبہ ان دونوں میں بھی کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا. اور انسانوں میں چونکہ متضاد صفتیں ہیں موجود ہیں, یعنی خواہشات نفسانیہ بھی ہیں اور بھلا برا سمجھنے کا شعور اور عقل و فطرت سلیمہ بھی موجود ہے, بس ایک کو مغلوب اور دوسرے کو غالب کرنا, جس کا نام صبر ہے, انسان ہی کے لیے مخصوص ہے. یاد رکھو کہ جب یہ دونوں حالتیں اپنا اپنا رنگ جمانا چاہتی ہیں تو اس وقت انسان کو عقل سے کام لینے اور انجام سوچنے کی ضرورت پڑتی ہے, تاکہ دین کو غالب رکھ کر مقام صبر پر پہنچے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے مریض کو تب دوا دی جاتی ہے تو طالب لذیذ اور ذائقے اور مزہ تو چاہتا ہے کہ اس کو پاس نہ آنے دے, اور عقل چاہتی ہے کہ اگرچہ اس کی تلخی ناگوار گزرے گی مگر آنکھیں بند کر کے جبرن و قہرن پی لیتا ہے تاکہ شفا جلد حاصل ہو. پس اگر عقل کو غلبہ ہوگا تو بے شک دوا کی تلخی پر صبر کیا جائے گا. اسی طرح اگر دینی معاملے میں عقل اور فطرت سلیمہ کو غلبہ ہوگا تو ضروری ہے کہ ریاضت اور مجاہدے کی دشواریوں کو برداشت کیا جائے گا. ریاضت یعنی مشق مشق کس چیز کی؟ عبادت کی مشق، نوافل کی مشق، اذکار کی مشق، جتنے بھی احکامات ہیں ان کی مشق، یعنی طبیعت پر جبر کر کے ان کو کرنا. اور مجاہدہ یہی ہے، طاعت پر بھی مجاہدہ ہے، سستی ہے یا کوئی اور کام ہے، غفلت ہے، اس کو دور کر کے وہ کام انجام دے گا اور گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ کرے گا. تو ضروری ہے کہ ریاضت اور مجاہدے کی دشواریوں کو برداشت کیا جائے. اور چونکہ ایمان نام ہے علم اور عمل کا، اور عمل کی دو جانبیں ہیں جن میں بعض کا ذکر کرنا مقصود ہے اور بعض سے بعض رہنا، اسی طرح اخلاق اور عادات میں عادات محمودہ سے آراستہ ہونا ضروری ہے، اور خصائل رذیلہ سے خالی اور پاک، یعنی بری عادات سے پاک ہونا لازمی ہے، اور یہ درجہ بغیر صبر کے حاصل نہیں ہو سکتا. لہذا جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کو نصف ایمان فرمایا ہے، اور صبر چونکہ کبھی شہوت کے مقابلے میں ہوتا ہے، کبھی غصے کے مقابلے میں ہوتا ہے، اور روزہ شہوت کے توڑنے کا نام ہے، لہذا روزے کو بھی نصف صبر ارشاد فرمایا ہے. صبر کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ شہوت اور خواہشات نفسانی کے مادہ ہی کا قلقامہ ہو جائے، کہ اس کو مقابلے کی قدرت ہی نہ رہے، اور دین پر ثبات اور بقا نصیب ہو، اور انہی نفس کو نفس مطمئنہ کے خطاب سے مخاطب بنا کر مرتے وقت بشارت دی جائے گی. اسی نفس کو نفس مطمئنہ کے خطاب سے مخاطب بنا کر مرتے وقت بشارت دی جائے گی کہ اے نفس مطمئنہ، چل اپنے پروردگار کی طرف، تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی. یعنی مراد یہ ہے کہ نفس کو مستقل مجاہدات اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند کر کے، اور اللہ کی نافرمانی سے خوب مجاہدہ کر کے جان لگا کر بچنے سے نفس بھی مہذب ہو جاتا ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ شیطان کی تہذیب نہیں ہو سکتی، شیطان کو ہدایت نہیں ملے گی، اور شیطان مہذب نہیں ہو سکتا، لیکن نفس ایسا دشمن ہے کہ اس کو مہذب بنایا جا سکتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرمانبردار بنایا جا سکتا ہے. یعنی کہ نفس مطمئنہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی یاد ہی میں اطمینان نصیب ہونے لگتا ہے. اتنی مشق کرے، اتنی مجاہدات کرے کہ اللہ کا نام لیے بغیر اسے سکون نہ ہو، چین نہ ہو، یہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے. اور جب نفس مطمئنہ بن گیا، بری عادتیں جاتی رہیں، غیبت، بدگمانی، حسد، تکبر، عجب وغیرہ، تو پھر یہ نفس مہذب ہو گیا، اور ایسے مہذب نفس کو اللہ تعالیٰ پھر اپنے کرم سے بشارت دیں گے، راضیتم مرضیہ کی. اور صبر کا ادنا درجہ یہ ہے کہ ہوائے نفسانی غالب آ جائے اور قلب شیطانی لشکر کے حوالے ہو جائے. ایسی خطرناک حالت والوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا فرمان صادر ہو چکا ہے کہ تم سے جہنم بھروں گا. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. اس کی دو علامتیں ہیں، ایک یہ کہ ایسا شخص کہا کرتا ہے کہ مجھے صبر کا شوق تو ہے مگر مجھ سے ہو نہیں سکتا، اس لیے اب اس کی کچھ خواہش بھی نہیں رہی. وہ یاس اور ناامیدی کا درجہ ہے جو مہلک ہے، اور جاں بری کی امید نہیں، یعنی اس سے نجات ہونا مشکل ہے، کیونکہ ناامیدی کفر ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ناامیدی کو کفر فرمایا، کہ جب یہ درجہ آ جاتا ہے ناامیدی کا کہ اللہ تعالیٰ سے ناامید ہو جائے، تو پھر ہر طرح کے گناہ کرنے لگتا ہے اور مایوس ہو کر دنیا سے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو کر، تو یہ کفر پر مرتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ توبہ کا شوق بھی نہ رہے اور کہنے لگے کہ اللہ رحیم و کریم ہے، اسے میری توبہ کی کچھ پرواہ نہیں، اگر توبہ کیے بغیر وہ مجھ کو جنت میں بھیج دے گا تو اس سے جنت جیسی وسیع جگہ چھوٹی نہیں پڑ جائے گی، اور اللہ کی رحمت کاملہ میں کچھ کمی نہیں آئے گی. یہ بیچارہ کم عقل متحیر ہے. اس پابند ہوا حوث کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی مسلمان شخص کافروں کے ہاتھ میں قید ہو جائے، اور کافر اس کو کبھی خنزیروں کے چرانے اور ان کے کھلانے پلانے کی خدمت سپرد کر دیں، اور کبھی اس کی گردن پر اور کمر پر شراب کے پیپے لدوا کر اپنے گھروں تک لے جائیں، اور یہ اس حالت کو ذلیل نہ سمجھے، پھر بھلا اس کی نجات کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تم ہی بتاؤ کہ اگر بادشاہ کی کسی پیاری اولاد کو پکڑ کر کسی ذلیل اور بے عزت غلام کے حوالے کر دیا جائے کہ وہ اس کو اپنا غلام بنائے، پاؤں دبوائے اور جو چاہے خدمت لیا کرے، تو اس بیچارے شہزادے کا کیا حال ہوگا؟ اسی طرح اس غفلت شعار مسلمان کا حال ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے قرب پر دنیا دنی کو ترجیح دی، یعنی حقیر دنیا کو ترجیح دی، اور ہوائے نفسانی کا قیدی ہو گیا، کہ توبہ اور توجہ اللہ کا شوق بھی اس کے دل سے جاتا رہا۔ نعوذ باللہ من ھذا الحال، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس ردی حال سے۔ اور متوسط درجہ صبر کا یہ ہے کہ خدائی لشکر اور شیطانی گروہ میں جنگ و جدل قائم رہے، کہ کبھی اس کا پلہ بھاری ہو جائے اور کبھی اس کا پلہ، نہ اس کو شکست کامل ہو اور نہ اس کو کھلی ہوئی فتح۔ بس اس قسم کے لوگوں کے بارے میں ارشاد ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اعمال صالحہ کو بدکاریوں میں خلط ملط کر رکھا ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر توجہ فرمائیں گے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ ضعیف خواہشوں کو چھوڑ دیں اور زور آور شہوات کو نہ چھوڑ سکے، اور کبھی خواہشات کو چھوڑ دیں اور کبھی ان کے ہاتھوں عاجز آ جائے، مگر اپنے مغلوب ہونے پر حسرت اور افسوس ضرور کرتا اور برابر اس کوشش میں لگا رہے کہ کسی طرح نفس پر قابو حاصل ہو جائے تو بہتر ہے۔ اس کو جہاد اکبر، بڑی جنگ کہا گیا ہے، اور اس میں اس کو دیکھنا چاہیے کہ کہاں تک فتح حاصل کرنا ہے۔ اگر مغلوب رہا اور قوت عقل کو غلبہ نہ دے سکا تو بالکل جانور کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی گرا گزرا ہے، کیونکہ اس میں تو عقل ہی نہیں، اور اس میں یعنی انسان میں باوجود یہ کہ عقل ہے، مگر چوپائے کی طرح اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے میں مصروف ہے، اور اگر غالب آ گیا تو کام بن جائے گا۔ انسان تمام عمر ہر حالت میں صبر کا محتاج ہے، کیونکہ دنیا میں دو ہی حالتیں ہیں، یا اپنی مرضی کے موافق زندگی گزارنا یا مخالف اور ناگوار زندگی گزارنا۔ بس اگر مرضی و منشا کے موافق حالت ہے، مثلاً تندرستی، توانگری، اولاد، عزت اور جاہ سب کچھ حاصل ہے، تب تو صبر کی نہایت ضرورت ہے، کیونکہ اگر نفس کی باغ دور نہ تھامے گا تو یہ سرکش شرارت کرے گا اور تنعم اور تلذذ میں بے باکانہ قدم رکھے گا، یعنی خواہشات کے پیچھے ہو لے گا، اور ابتدا اور انتہا سب کچھ بھول جائے گا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ ہم تنگی اور فقر کے فتنے میں مبتلا ہوئے تو صابر نکلے، مگر فراخی اور وسعت کے فتنے میں مبتلا ہوئے تو صبر نہ کر سکے، یعنی نعمت کا پورا حق ادا نہ کر سکے۔ فراخی میں صبر کرنے کے یہی معنی ہے کہ قلب کامیاب اس دنیا کی متاع کی جانب نہ ہو، بلکہ یہ سمجھے کہ جو کچھ بھی مجھے اللہ کی سرکار سے عطا ہوا ہے وہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، جو عن قریب مجھ سے واپس لے لیا جائے گا، پس جب تک وہ میرے پاس ہے اس وقت تک مجھے شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب وہ چلی جائے یعنی وہ نعمت چلی جائے تو رنجیدہ نہ ہونا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ غفلت اور اتباع ہوا میں مشغول ہو گیا تو غافل کہا جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اپنی خواہش کے مخالف حالت ہو، اور اس کی چار قسمیں ہیں۔ یہ چار قسمیں اس کا مختصر بیان ابھی کر دیتے ہیں کہ طاعت پر صبر ہے، اور عبادت کے شروع اور درمیان اور ختم پر صبر ہے، اور معصیت پر صبر کرنے کی ضرورت ہے، اور ایزاؤں میں یعنی مخلوق کی ایزاؤں پر صبر کرنے کی ضرورت ہے، اور مصائب اور آفات جو آسمان سے آتی ہیں ان پر صبر کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغا ثالثا ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب ویتوب اللہ علی من تاب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آدمی کے پاس مال سے بھرے ہوئے دو جنگل ہوں تب بھی وہ تیسرے جنگل کو تلاش کرے گا، اور آدمی کا پیٹ کوئی چیز نہیں بھرتی مگر قبر کی مٹی، یعنی جب تک قبر میں نہیں چلا جاتا حرص بھی نہیں جاتی، اور یہ حکم بر اعتبار اکثر کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حرص سے مضموم سے جس بندے کی توبہ کو چاہے قبول فرما لیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب دنیا کی حرص قبر ہی میں جا کر ختم ہوگی، تو عمل شروع کرنے کے لیے حرص کے ختم ہونے کا انتظار کرنا سخت نادانی ہوگی، اور حق تعالیٰ کا فضل خاص جس بندے پر ہو جائے تو وہ زندگی میں بھی حرص سے پاک ہو جاتا ہے. جوش میں آئے جو دریا رحم کا، گبر سب سالہ فخر اولیاء. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں، سونے کی سنتوں میں سے چند اذکار ہیں. جب سونے کا ارادہ ہو تو قرآن شریف کی آیات اور سورتیں پڑھیں، مثلاً الحمد شریف، آیت الکرسی، سورہ ملک، چاروں قل اور درود شریف. اگر زیادہ نہ پڑھ سکو تو ایک دو سورتیں ضرور پڑھ لو، کہ یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور نیک بختی کی بنیاد ہے. سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ کا اہتمام کریں، یعنی سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار. سوتے وقت داہنی کروٹ پر قبلہ رو سونا مسنون ہے. پٹ لیٹنا اس طرح سے کہ سینہ زمین کی طرف اور پیٹھ آسمان کی طرف ہو منع ہے. بستر پر لیٹ کر یہ دعا پڑھیں، بسمی کا ربی وضعت جنبی وبی کا ارفعہ ان امسکت نفسی فاغفر لہا وان اوصلتہا فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. پھر یہ دعا پڑھیں، اللهم بسمك اموت واحيا. سونے سے پہلے 3 بار یہ استغفار بھی پڑھیں، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل جو میدان قیامت میں ہوں گے. 10ویں روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اذن بالشفاعت کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالی میرے قلب میں ایسے مضامین حمد و ثنا کے القاء فرماویں گے کہ اب میرے ذہن میں حاضر نہیں. فائدے میں لکھا ہے کہ یہ علمی فضیلت آپ کی اس روز ظاہر ہوگی کہ ذات و صفات کے متعلق ایسے وسیع معلومات کے ساتھ آپ خاص ہوں گے. یہ سب حدیثیں بجوز تیسری روایت کے مشکات شریف میں ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے.